السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جز 30 سورہ متففین آیت 18-36. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم سورہ متففین تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. امید ہے ہم ان آیات میں غور و فکر کر کے اپنی عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لا رہے ہوں گے، اور ان آیتوں پر غور و فکر کر کے اپنے نیک اعمال بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھ کر نیکیوں کی طرف اپنے اندر رغبت ہم پیدا کریں، برائیوں سے ہم بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہیں، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں. آئیے آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکمت کے موتی بیان کیے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آیت نمبر 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. یقیناً بلا شبہ نام اعمال نیک لوگوں کا علیین میں ہے. اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے علیون؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے. ایک اور ترجمہ دیکھیے، ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا سجین کے بارے میں کہ سجین کون تھے، یہ سجن کیا جگہ ہے یا کوئی دفتر ہے. تو وہاں پر ان لوگوں کے ریکارڈ رکھے جاتے ہیں جن کے برے اعمال ہیں. اب یہاں پر ابرار کی بات کی گئی ہے کہ بے شک ابرار کی، نیک لوگوں کی ریکارڈ بک یا اعمال نامہ علیین میں ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں سوال کر کے انہیں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ علیون. اور کتاب و مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی ایک رجسٹر ہے جس میں تمام اعمال ہمارے درج ہوتے ہیں. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں کہا جائے گا کہ اقرأ کتاب، کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، پڑھ اپنی کتاب، اور آج اپنا حساب کتاب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے. یعنی انسان جب وہ اپنے اعمال پڑھے گا تو وہ انتہائی حیران ہو جائے گا کہ ہائے کیسی ہے یہ کتاب. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے. تو یہ جو کتاب ہوگی، یہ لکھی ہوئی ہوگی جو محفوظ ہے. اور یہاں پر دونوں معنی آتے ہیں کہ یشہدہ المقربون، اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی مقرب فرشتے اس پر حاضری دیتے ہیں، یا ان کی حفاظت میں ہو کتاب، کوئی اس میں کمی بیشی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی چینجز نہیں ہو سکتے اس میں. اس کتاب کی تو حفاظت کی جا رہی ہے بہت ہی اہم فرشتوں کے ذریعے سے، مقرب فرشتوں کے ذریعے سے، یا نیک لوگوں کے اعمال کی درجات کی بلندی کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے یہ اعمال انجام دیے، تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں کو مقرر کیا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں آنر. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نام تو بہت رکھ لیتے ہیں ابرار، لیکن کیا ہم اعمال ویسے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو پہلے ہم لفظ ابرار کو سمجھ لیتے ہیں کہ ابرار کیا ہے، یعنی ابرار کے لغوی معنی کیا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے فجار کے معنی پڑھے تھے، تو ابرار جس طرح سے فجار تھا اسی کے اپوزٹ معنی ابرار کے ہیں، یعنی فجار کے مقابلے میں ابرار کا لفظ آتا ہے. اور بر کے معنی ہوتے ہیں نیکی، یا گھنے جنگل کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں بر. تو بر ابرار، بر کی جمع ہے، بر گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے، اور نیکی کے معنوں میں بھی آتا ہے. نیکی کے کام اور بر کے معنی وسیع پیمانے پر کرنے کے معنوں میں ہے، یعنی ایسی زمین، ایسا علاقہ جس پر بہت وسیع پیمانے پر درخت ہی درخت پھیلے ہوئے ہوں، یا اتنا گھنا جنگل ہو کہ جہاں پر دھوپ نہ آ سکتی ہو. تو ایسی خشک زمین کے جس میں آپ کئی درخت اگا سکیں, گرو کر سکیں. تو نیکی بھی بہت ہی وسیع معنوں میں, یعنی نیکی کی وسعت کا تصور یہاں دلایا گیا ہے. اور بے دراصل نیکی کو ہی نہیں کہتے بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والے خصلت کو کہا جاتا ہے, خصلت کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسی خوبی ہو کسی کے اندر کہ وہ ہر وقت نیکی کی طرف مائل رہے, کوئی بھی نیک کام ہو لپک کر لے کر لے, کہ جب بھی کسی نیکی کا موقع ہے اسے فوراً سر انجام دے یا اس کو انجام دینے کی کوشش کرے, اس کے دل کے اندر خواہش ہو کہ میں آگے بڑھ کر یہ نیک کام کر لوں. آج آپ دیکھیں کہ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے, اور الحمدللہ ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں. آج اچھے لوگ بھی موجود ہیں, برے لوگ بھی موجود ہیں, کہ جتنی ضرورت آج کے دور میں ہے, یہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو گئے ہیں, اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ آج محتاج ہو گئے ہیں, بزنس سب کے ختم ہو گئے یا جابز چلی گئی ہیں, اور ایسے حالت میں بھی بہت سارے لوگ مدد کرنے پر تیار ہیں الحمدللہ. ایسے کئی یہاں پر بلڈنگز ہیں جہاں پر بے روزگار لوگ مقیم ہیں جن کی جابز چلی گئی ہیں, تو ان کو راشن پہنچانا. تو ایسے نیکی کی تلاش کرنے والے لوگ, یعنی ابرار کون ہوتے ہیں, یہاں پر یہ کانسیپٹ نہیں دیا گیا کہ ابرار وہ لوگ جو صرف اور صرف عبادت میں لگے رہیں, جو عبادت کے ساتھ ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی لگے رہے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جن کاموں کو پسند کرتا ہے ان کاموں کی طرف راغب رہنا, ان کی طرف رغبت محسوس کرنا, کہ جو بھی نیکی کا موقع ہے اسے لپک کر لے لیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسے تھے, کہ وہ ڈھونڈتے تھے نیکی کے مواقع, وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کام ہم کو مل جائے کہ ہم اس کو آگے بڑھ چڑھ کر پیش کریں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ ہر کوئی جو دے سکتا ہے دے, اب دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنا کچھ لے کر آئے, عثمان رضی اللہ عنہ کتنا کچھ انہوں نے دیا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد کوئی چیز عثمان کو نقصان نہیں دے سکے گی اتنا انفاق کرنے کی وجہ سے. اور عبد الرحمن بن عوف نے 10,000 لشکر کے سامان کا ذمہ خود اٹھا لیا, اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کیا لے آئے. تو یہ ہوتے ہیں نیک لوگ, یہ ہوتے ہیں ابرار, بلکہ وہ لوگ تو اس سے آگے تھے, نہیں وہ تو سابقون الاولون میں بھی شامل تھے, ماشاءاللہ ہر خوبی ان کے اندر موجود تھی, اور وہ مقربین میں بھی تھے. تو یہاں پر نیکی کے مواقع کو تلاش کرنے والے لوگ, کہ نیکی کا موقع جیسے ملے اس کو کر گزرنے والے, یہ نہیں کہ پیچھے ہٹنے والے. تو بہرحال جس طرح برے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں برائیوں پر, اسی طرح نیک لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں نیک کاموں کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے. تو نیکی کی طرف مائل انسان کب رہتا ہے یا رہ سکتا ہے, جب اس کے دوست احباب, اس کے ملنے جلنے والے, اس کی کمپینین شپ ایسے لوگوں سے ہو جو نیک لوگ ہوں, جو نیکی کے خود بھی کام کرتے ہوں اور دوسروں کو نیکی کی طرف اکساتے بھی ہوں, جو مسلسل نیکی کی طرف مائل رہنے والے لوگ. تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کی کمپنی ڈھونڈنی چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ہمیشہ بس ڈٹے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں, اور اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ علیین ابرار کا مستقر ہے, ان کے اعمال نامے اسی مقام پر محفوظ رکھے جاتے ہیں. یعنی تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے, وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. تو اللہ تعالیٰ نے فجار کے مقابلے میں یا فجار کے عمل نامے کے بعد یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ابرار ہوں گے, کہ ان کا عمل نامہ سب سے بلند, بہت ہی وسیع اور سب سے کھلے مقام پر ہوگا. ان کی لکھی ہوئی کتاب کا مشاہدہ مکرم فرشتے, انبیاء, صدیقین اور شہدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں بلند آواز سے ان کا ذکر کرتا ہے, اور علیون جنت کے بلند ترین حصے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے, اور یہاں پر دیکھا جائے تو یہ کون سی نعمتیں ہوں گی, کہ ان کا قلب, ان کا بدن, سب کچھ اس سے سرور پا رہا ہوگا, کیونکہ انہوں نے دنیا میں نیک کام کیے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یشہدہ المقربون, نیک لوگ ان کا مشاہدہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمت ان جنت میں ہوں گے, مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے, آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں تازگی نعمت کی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے, آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے. سبحان اللہ, یعنی ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھیں گے. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے یا اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے یا نیکی کی طرف اس کی رغبت رجحان زیادہ ہوتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایک سکون و اطمینان نصیب فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے دنیا میں، ان کے چہروں پر اتنا سکون، اتنا اطمینان، اتنی خوشی ہوگی کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کتنے خوش و خرم ہیں، کتنے مطمئن ہیں۔ اور نیکی کا یہی انجام ہوتا ہے اصل میں، کہ نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اطمینان نصیب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ چہروں پر سکون اور اطمینان عطا کرے گا۔ تو بہرحال ابرار کا اعمال نامہ وہ بھی بلند پایا دفتروں میں ہوگا، ان کے چہروں پر اطمینان ہوگا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ جس طرح سجین جہنم کی سختیوں کو وہاں پر جھیل رہے ہوں گے، ابرار وہاں پر نیکی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے، نیکی کی وجہ سے اپنا اجر پا رہے ہوں گے۔ تو ابرار جنت کی تمام نعمتوں سے مزے حاصل کریں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے پر رونق ہوں گے، وہ جنت کی نعمتوں میں خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے، ان کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی، وہاں وہ بیٹھے بیٹھے ہی اہل جنت کے اعمال کا نظارہ کر رہے ہوں گے، یا جنت کی تمام جو نعمتیں ہوں گی وہ ان کو دکھائی جا رہی ہوگی۔ اسی طرح ان کو دنیا کا کوئی ساتھی یاد آئے گا جو دوزخ میں پڑا ہوگا، وہ اس کے حالت سے باخبر ہونا چاہیں گے تو اس کا نظارہ بھی ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے کے خبریں دیکھ سکتے ہیں، چینل آپ چینج کر لیں، کسی بھی کنٹری کا آپ کو نقشہ دیکھنا ہو یا خبر دیکھنی ہو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جب دنیا میں آج انسانوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے دنیا کے مختلف حصوں کی تصویریں دیکھتے ہیں یا مختلف حصوں کی خبریں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ تعالی جنت میں اپنے بندوں کو جہاں وہ بیٹھیں گے وہ اس کا منظر دکھا دے گا۔ کہ جب آپس میں لوگ بات چیت کریں گے، جیسے کہ قرآن خود ہمیں بتاتا ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ آپس میں مشورہ یا بات چیت کریں گے کہ ہمارا ایک فلاں ساتھی بھی تھا، تمہیں خبر ہے وہ کہاں ہے، تو اس وقت ان کے سامنے وہ منظر لایا جائے گا اور وہ جہنم میں ہوگا اور پھر وہ اپنی سزا بھگت رہا ہوگا اور یہ لوگ اس پر افسوس کریں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا دنیا میں، دنیا میں تو تم ہمیں ناکام اور بیوقوف لوگ سمجھتے تھے، لیکن آج تم خود دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہو رہا ہے، اب پتہ چل گیا کہ کون نادان تھا اور کون عقل مند تھا۔ تو آج دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ نیک کام کرنے والے جب نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کی خوشی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ذرا سی بھی خوشی کی خبر ملتی ہے تو آپ دیکھیں اس کا اثر ہمارے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج آپ کے چہرے پر بڑی رونق نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے، یعنی کون سی خوشی کی خبر ملی ہے۔ یہ جب انسان خوشی کی خبریں سنتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اطمینان والی کیفیت، سکون والی کیفیت آ جاتی ہے، ورنہ وہ پریشان سا لگتا ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں سیرت میں پڑھنے کو ملتا ہے، صحابہ کرام جب ایکسپلین کرتے ہیں واقعات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تو خوشی سے بعض وقت آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں رکھ دیے کہ جو اس کے اندرونی احساس ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، ٹپک پڑتے ہیں، اور چہرہ انسان کے دل کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اصل میں خوشی اور غم کا اظہار چہرے سے بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، جیسے جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا سارا مال لا کر دیا تھا غزوہ تبوک میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے آپ کا رنگ جو ہے خوشی سے آپ کے چہرے کا رنگ ریڈ ہو گیا تھا، خوشی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی تھی کہ آپ اتنا خوش ہوئے ہیں۔ تو واقعی میں صحیح بات ہے کہ جب نیک کام انسان کرتا ہے تو اور اس کا جب انجام وہ دیکھے گا تو وہ خوشی سے اس کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ تو چہروں کی بات کی گئی ہے، اور اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھ کر، یعنی جب ہم پڑھتے ہیں اور آخری کی صورتوں میں کہ الا ربیہا، کہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف ہو اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جب اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہرے بھی چمکیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تم یہ چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں بار بار اس صورت میں ذکر آیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جنت کے نظارے کریں گے، اور سب سے بڑھ کر جو خوشی ان کو وہاں پر حاصل ہوگی وہ ہوگی ان کے اپنے رب کو دیدار کرنے کی خوشی، اور اس خوشی کے بعد ان کو جنت کی کوئی نعمتیں ویسی نہیں معلوم ہوگی جیسی کہ جب وہ اپنے رب کو دیکھ لیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی پہلے وہ جنت کی نعمتوں پر ہی راضی ہو جائیں گے، لیکن جب وہ جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے تو ان کو ساری نعمتیں اس سے کم لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، یہ سب سے بڑی لذت ہے اصل میں. اور اسی لیے دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر، و شوق الی لقائک، بغیر کسی تکلیف دے، فتنے یا نقصان کے یا نقصان دینے والی چیزوں کے، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل یعنی اپنے چہرے کے دیدار کی لذت سے ہمیں سرفراز فرما. تو بہرحال یہ ابرار اور مقربون کا اللہ تعالیٰ وہاں پر انعام فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہایت خوبصورت بچھونوں سے آراستہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اپنے رب کریم کا دیدار کر رہے ہوں گے. اور دیکھنے سے ہی لوگ پہچان لیں گے ان کو کہ یہ دنیا میں جو ان کے اعمال تھے نیک اعمال، اس کا یہ بدلہ پا رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر نعمت کی خوبصورتی ہوگی، اس کی تر و تازگی اور اس کی رونق وہ پہچان لی جائے گی کہ یہ کیوں تر و تازگی ان کے چہروں پر، کیوں ان کے چہروں پر رونق چھائی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا میں نیک عمل کرتے رہے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان کو مسلسل خوشیاں حاصل ہوتی رہتی ہیں، جب وہ لذتیں حاصل کرتا ہے، مسرتوں کو پاتا ہے یا فرحتوں کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر اس کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے، یا نیک کام کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک نور سا آ جاتا ہے، ایک خوبصورتی سی آ جاتی ہے جو اس کو خوشی عطا کرتی ہے، نیک کاموں کے وجہ سے ایک اطمینان آ جاتا ہے. تو یہاں پر ان کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے نعمتوں کو اور اپنے رب کا بھی دیدار کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 25 سے دیکھیں، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. وہ پلائے جائیں گے خالص شراب، مہر لگی ہوئی اس میں سے، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور اس میں بس چاہیے رغبت کریں رغبت کرنے والے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی، یعنی ایک چشمہ ہے، پیئیں گے اس میں سے مقرب بندے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، انہیں سرب مہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، یا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو یہ انعامات دیے جائیں گے. تو بہرحال یہ جو مقربین کا عمل نامہ ہوگا، کہاں سے شروعات ہو رہی ہے؟ کہ فرشتے اس کا مشاہدہ کریں گے، یعنی وہ ان کی نگرانی میں ہوگا، یا ایک طرح سے آنر دیا گیا ہے ان کو. پھر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آراستہ تختوں اور خوبصورت بچھانوں پر بیٹھے ہوں گے. اب تصور کریں نا، ویسے تو ہم نے حدیث لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جنت کا تصور کسی یعنی کوئی آنکھ نے نہ کبھی اسے دیکھا، نہ کسی کانوں نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی دل اس کا تصور کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ہی جب ہم کو ایک اچھا گھر ملتا ہے رہنے کے لیے، یا ہم کسی نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، یا اچھی کار ہمارے پاس جب آتی ہے، یا ہم اچھی گھر میں کوئی کراکری لاتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کو استعمال کرنے کا لطف ہی ایک الگ ہوتا ہے. اچھی چیز کا دنیا میں بھی انسان چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی سے اچھی چیز ملے، یعنی ہر نفس کی رغبت کس طرف ہوتی ہے؟ نفیس چیزوں کی طرف ہوتی ہے. ہر انسان کا دل نفیس چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اس کی محبت رکھ دی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا کہ سورہ آل عمران میں کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة، کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کھپا دی ہے ان لوگوں کی، کس کی؟ مزین کر دی ہے، خوبصورت بنا کر پیش کر دی ہے. عورتوں کی محبت، سواریوں کی محبت، بچوں کی، گولڈ کی، چاندی کی، تمام دنیاوی جو چیزیں ہیں. زیورات آپ دیکھیں کتنے پسند ہوتے ہیں خواتین کو، اچھا گھر ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، اچھی کراکری ہم سب کو پسند ہے. اور آپ تو آج تو دیکھیں کہ آج کے دور میں تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر رکھ دی ہے یہ بات کہ اس کو اچھی چیز پسند ہے، تو کیوں نہ ہم آخرت کے لیے اپنی اچھی چیز پسند کریں. دنیا کے لیے تو ہر کوئی چاہتا ہی کہ اس کے پاس اچھے سے اچھی چیزیں ہوں، اچھے سے اچھا گھر ہو، اس کا بہترین بنگلہ ہو، بہترین گاڑی ہو، یا خوبصورت گھر ہو، چاہے چھوٹا سا ہی صحیح. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ذاتی مکان ہو جائے، چاہے چھوٹا سا ہی صحیح ہو، ہمیں ادھر ادھر گھومنا نہ پڑے رینٹ کے گھروں میں. تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا چھوٹا ہی صحیح اس کے پاس ایک اپنا خود کا مکان ہو جہاں وہ رہ سکے، جہاں اس میں سہولیات کی ساری چیزیں موجود ہوں. تو کیوں نہ ہم جنت کے لیے کوشش کریں، کیوں نہ ہم ہماری رغبت، ہماری خواہش، ہماری بھاگ دوڑ ان چیزوں کے لیے ہو جو دنیا میں ہے ہی نہیں موجود. ایسی چیزیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں چھپا کر رکھی ہے جو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہاں پر کیسے ہوں گے وہ لوگ؟ آراستہ تختوں اور خوبصورت بچھانوں پر بیٹھے ہوں گے, ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کو سر بمہر شراب پلائی جائے گی. یہ رحیق تمام شرابوں میں سب سے عمدہ اور سب سے لذیذ شراب ہے جو انہیں پلائی جائے گی. یہ خالص شراب ہوگی, سر بمہر ہوگی, یعنی سیلڈ ہوگی, اس میں کوئی ملاوٹ کی آمیزش, یعنی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی اس میں, کوئی امکان بھی نہیں ہوگا کہ کس نے اس میں کچھ چیز مکس کی ہو, جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. آپ دیکھیں کبھی کبھی یاد آتا ہے یہ ملاوٹ کے بارے میں کہ جب بچے, اسپیشلی ہمارے ممالک میں بچوں کو چائے کی بہت عادت ہوتی ہے, تو بچوں کو جب چائے کے اگر چائے کم پڑتی ہے اور بچوں کو چائے نہیں دی جاتی ہے, کم ہوتی ہے, تو اس میں دودھ ملا کر دے دیا جاتا تھا, تو بچے سمجھ جاتے تھے کہ اس میں دودھ مکس ہے اور چائے کا مزہ پہچانتے تھے بچے, اور وہ پیتے نہیں تھے اس کو. یا آج کے دور میں جیسے دیکھیں کہ کوئی چیز کم پڑ گئی تو ہم اس میں کچھ چیز ملا دیتے کہ تاکہ وہ زیادہ ہو جائے اور وقت پر لوگوں کو ہم سرو کر دیں. لیکن وہ کیسا, وہاں کیسی شراب ہوگی, وہاں کیسا مشروب ہوگا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, یعنی اس کے مزے میں پھر کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ خالص شراب ہوگی, سیلڈ ہوگی, ختامہ مسک, اس کے اوپر مہر لگی ہوگی اور مشک کی مہر لگی ہوگی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کے اس پر مہر لگی ہوگی, یعنی کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہوگی, یا اس کی داخل ہو کر اس کی لذت کو کم نہیں کرے گی, یا اس کو خراب نہیں کرے گی اس کے ذائقے کو. یہ مہر جو اس پر لگی ہوگی مشک کی مہر ہوگی. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس سے مراد وہ مشروب ہے جو آخر میں نیچے تھوڑا دہ جاتا ہے نا, یعنی جیسے ہم کوئی بھی چیز جب مشروب لیتے ہیں تو نیچے کچھ نہ کچھ چیز رہ جاتی ہے, تو ہم وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں آخر کا حصہ. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شراب میں وہ چیز بھی نہیں ہوگی, پوری کی پوری شراب ہی خالص ہوگی, اور پوری کی پوری شراب یعنی پورا کا پورا مشروب جو ہے وہ خالص ہوگا, اس میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی جو پوری کی پوری پی جا سکے. بہرحال یہ جنت کی منزلت بتائی جا رہی ہے کہ جنت میں انسان کو کیا کچھ ملے گا اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا, جو نیک لوگ ہوں گے. تو اصل پھر جو چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں رغبت کس کے لیے کرنا ہے, کس طرف دوڑ لگانی ہے, کس طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور ہم اگر اس وقت کے چہروں کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی رب کی نعمتوں کو دیکھ کر, اپنی رب کی نعمتوں کو پا کر, تو اس وقت جو خوش و خرم ہوں گے چہرے, اگر ہمیں وہ حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں دنیا میں کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. دنیا میں ہمیں ایسے کوئی اعمال انجام دینے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. اب دیکھیں جب آپ کسی لانگ ڈرائیو سے جب آتے ہیں, یا آپ واک کر کے جا رہے ہیں اور دھوپ انتہا کی تیز ہے, آپ کا سب سے پہلے دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا پئیں, اور اس وقت پانی سب سے بڑی نعمت لگتی ہے. جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں, اب دیکھیں روزہ افطار کرتے وقت بھی ہمارا زیادہ دھیان کھانے کی چیزوں پر نہیں جاتا ہے, سب سے پہلے دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا سا پانی پئیں, اور وہ ٹھنڈا پانی اس وقت اتنی بڑی نعمت لگتا ہے, اور وہ دعا کا اصل اس وقت مطلب سمجھ میں آتا ہے, اور وہ دعا ایسے لگتا ہے کہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کتنی ایگزیکٹ دعا ہے کہ پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئی, اجر ثابت ہوا انشاءاللہ. ذہب الزماؤں والی جو دعا ہم پڑھتے ہیں افطار کے بعد, تو اب دیکھیں اس وقت کھانے کی نہیں بات کی گئی ہے, وہاں پر پانی ہی کی بات کی گئی ہے. تو یہ ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت ہے, اور مشروب یعنی جو پھر شربت ہوگا جس میں کچھ نہ کچھ ذائقہ ہوگا, ڈفرنٹ ذائقہ. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر الگ الگ قسم کے مشروب ہوتے ہیں, روح افزا ہے, لیمو کا شربت ہے, اور الگ الگ نام ہیں, بہت سارے شربت کے نام ہیں. سعودی عرب میں ومٹو بہت پسند کیا جاتا ہے, الگ الگ جگہ کے الگ الگ نام ہیں, کچھ لوگ ٹینگ بہت پسند کرتے ہیں. تو روزہ افطار کرتے وقت انسان کو ٹھنڈا مشروب چاہیے ہوتا ہے. تو جب میدان حشر سے ہم جب جائیں گے, یعنی جب حشر کا میدان ہوگا اور سارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا, اور اتنا حساب کتاب دے کر جب تھکے ہوئے ہوں گے, یا پھر جو میدان حشر کی جو سختیاں تھیں اس سے نکل کر جب پہنچیں گے جنت میں, تو سب سے پہلے ان کو جو چیز پیش کی جائے گی, یا اس وقت جو جنت کی شراب ہوگی وہ ان کو سب سے بہترین چیز لگے گی, یعنی اس کی لذت وہ حاصل کریں گے مومن. تو ان کو سر بمہر سیلڈ پیکڈ شراب پلائی جائے گی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو وہ چھوڑنا پسند کرے. تو پس مسابقت کرنے والوں کو اس نعمت تک پہنچنے والے عمل کرنے چاہیے. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اصل میں خاص طور سے جو بات بتائی کہ مقربین کے لیے اس میں خاص طور سے تسنیم کی آمیزش ہوگی, اور تسنیم کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے, یعنی جنت کا ایک دریا ہوگا, چشمہ ہوگا, اور یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے ہی فیض یاب ہوں گے. تو بعض مفسرین کا کہنا ہے, بعض اسکالرز کا کہنا ہے جیسے امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تسنیم اعلی شراب جنت کی، ابرار کی شراب میں ہو سکتا ہے آمیزش ہو، اور جو مقربین ہوگے بلا آمیزش کی شراب ہوگی، ایکچولی اعمال کی جزا ہوگی، کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ جنت کے مختلف درجے ہیں، اور جن کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے نیک لوگ تو ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے بڑھ کر جو مقربین ہیں ان کا درجہ ہو. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ نیک لوگ ہیں، ایک تو مقربین ہیں دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک سابقون الاولون ہیں. تو جو سابقون الاولون ہیں ان کا درجہ زیادہ بلند ہوگا اصحاب الیمین سے، یہ قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اور اصحاب الیمین کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سابقون کے لیے سونے کے دو باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے دو باغ ہیں. تو ہر لوگوں کے الگ الگ درجات ہوں گے. تو ابن القیم جوزی کا کہنا ہے رحمہ اللہ علیہ کا کہ یہاں پر دراصل انسان کے جو اخلاق ہوں گے یا اس کے اعمال کی اعمال کا جو اخلاص ہوگا اس پر ڈیپینڈ ہوگا اس کا اجر یا اس کا بدلہ یا اس کی جزا. جس نے جتنے اخلاص سے کام کیا ہوگا، جس کی جتنی زیادہ اطاعت ہوگی، جس نے جتنی زیادہ فرائض کی پابندی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس راستے پر ڈالا ہوگا، صرف فرائض ہی ادا نہیں کیے ہوں گے بلکہ مستحبات کو بھی اپنایا ہوگا، اور ایسے نیک کام بھی انجام دیے ہوں گے جو اگر وہ نہ بھی کرتا تو کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن وہ مستحب کو بھی کرتا رہا. اور مباحات یعنی جو ایسے کام تھے جس کا نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی گناہ ہے، تو ان کو وہ چھوڑتا رہا، یعنی لغویات میں وہ نہ پڑا یا بیکار کے کاموں میں وہ نہ پڑا، بس اخلاص کے ساتھ وہ انجام دیتا رہا، لہٰذا اس کو اس سے بہتر مشروب پلایا جائے گا. اور جو دوسرے لوگ ہوں گے جو کہ وہ بھی نیک ہی لوگ ہوں گے، ابرار ہوں گے، ان کو بھی بہترین مشروب پلایا جائے گا، لیکن اس سے بہتر ان کے اونچے درجات والوں کے لیے ہوگا. تو یہ جنت کی درجات ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر دو درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے. سبحان اللہ. اور یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے خالص محبت کرنے والے، ان کے گھر ستاروں کی مانند نظر آئیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہم لوگ بھی جو ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، کتنے لوگ آن لائن سنتے رہتے ہیں، چاہے لیکچرز ہو، چاہے کورس کے ذریعے سے ہو، چاہے قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے، چاہے احادیث کے ذریعے سے، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے ہم نے، لیکن ہم چونکہ اللہ کے خاطر جڑے ہوئے ہیں اور ہماری آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے خاطر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان محلات سے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہمیں عطا کرے. پھر یہاں پر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جنت کے بارے میں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. جیسے ابھی ہم نے یہاں پڑھا نا لفظ کے فی وجوہہم نضرۃ النعیم، کہ ان کے چہروں میں تازگی یا چمک ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، انہیں تھوک نہیں آئے گی، نہ ناک اور نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی، انگیٹھیوں سے اود کی خوشبو نکل رہی ہوگی، جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، ہر جنتی کے پاس دو بیویاں ایسی ہوگی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا، جنتی لوگ میں باہمی اختلاف نہیں ہوگا نہ ہی بغض ہوگا بلکہ ایک جان ہوں گے، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو بھی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں سب صحیح حدیث ہیں. تو بہرحال آپ سوچیں کہ کیسی ہے وہ جنت. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ جنت عدن وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں سوال کرنا ہو تو جنت عدن کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو. تو اس کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہے، انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے، اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے یعنی جو کنکریاں ہیں لولو کی ہیں یعنی جواہرات کے، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا کچھ کہے، جنت نے کہا فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ پھر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا میرے جلال اور عزت کی قسم کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسَهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ بے شک جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے۔ سبحان اللہ، تو یہاں پر جو کہا گیا نا کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بس نفسوں کو چاہیے کہ وہ نفیس کام کی طرف رغبت کریں۔ تو یہاں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ تنافس کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑ لگانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھنا، نیک کاموں میں جلدی کرنا، اچھے سے اچھے مال اللہ کے راستے میں دینا، نفیس سے نفیس مال اللہ کے راستے میں دینا، اپنا قیمتی وقت اللہ کے راستے میں لگانا، اپنی جوانی کی ساری قوتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا، نفیس کاموں کا اجر نفیس ہی ہوگا۔ فلیتنافس المتنافسون، سبحان اللہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں یہ نعمتیں ملے اور یہ جنت عدن ملے، تو ہم کو اپنے نفس کی تنگی سے بچنا پڑے گا، ہم کو اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی۔ اور آپ دیکھیں یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ جنت مل جانا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت مل جانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جنت انہی کو ملے گی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مسک کی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کیسے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بس مسابقت کرنے والوں کو اس نعمت تک پہنچنے والے عمل کرنے چاہیے، نیک اعمال۔ اور وہ نیک اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اگر ہم دنیا کی تکلیفوں کو دور کرتے رہیں گے لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی تکلیف کو دور فرماتا رہے گا یا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے، کسی مفسر نے، کہ دنیا میں ہم صدقہ کریں، دنیا میں ہم ایسے انتظامات کریں، پانی کا انتظام کر دیں، اللہ کے بندوں کو ان کی پیاس بجھائیں، جہاں پانی نہیں ہے ان کے لیے پانی کا انتظام کریں، جو لوگ کھانے سے محروم ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، تاکہ ہم جنت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کر سکیں۔ تو اس نعمت کو پانے کے لیے اپنے نفس سے نفس مال خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی طرف ہمیں دوڑ لگانی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف دوڑو، اور یہی چیز انسان کو فائدہ دے گی۔ اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ کیا یہ کام خود سے ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر اچھے کام کے لیے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نفس ہم کو تنگ دلی کی طرف مائل کرتا ہے، نفس ہم کو عیش پسندی کی طرف مائل کرتا ہے، نفس ہم کو آرام دہ زندگی کی طرف مائل کرتا ہے، کہ کیا فائدہ نیک کام کر کے، ابھی آرام کر لو، تھوڑے دن کی زندگی ہے۔ لیکن نہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جب تک آپ اپنے نفس کے ساتھ جدوجہد نہیں کریں گے، آپ کا نفس نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو اپنے نفس سے مجاہدہ کریں، اس کا محاسبہ کریں، افضل چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اعلیٰ ہمتی کے کاموں میں سے ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کوئی راستہ اپنا لیا جو آسان ہے، ایک ہوتا ہے اعلیٰ ہمتی کے ذریعے سے ایسا راستہ اپنا لیا جس کی طرف ہر کوئی چل کر نہیں جا سکتا، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ اب دیکھیں پیغمبروں میں بھی اولو العزم پیغمبر الگ گزرے ہیں، باقی دوسرے پیغمبر الگ ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ اولو العزم لوگوں کی طرح کام کریں، جیسے کہ صحابہ کرام تھے، سابقون الاولون۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی موقع ایسا رہا کہ وہ پیچھے ہٹے ہوں، یعنی بس ہم دیکھتے ہیں کہ فلیتنافس المتنافسون، یعنی انہوں نے ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی ان کی نظریں ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ میری نظریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رہیں، میرا مال آپ کے لیے آپ کی خدمت میں خرچ ہوتا رہے، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، یہ ان کی خواہش تھی۔ اور ہر بار آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر ابو بکر صدیق رسول اکرم کے ساتھ تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے جو احسانات ہیں وہ ادا نہیں کیے جا سکتے۔ ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیں پہلے کا پہلے ہی دو اونٹ خرید لیے ہجرت کی سواری کے لیے، اور رسول اکرم کا کتنا ان کو خیال صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دودھ کا پیالہ پہلے اس کو پانی سے بہایا دھویا تاکہ اس کی گرمی ختم ہو سکے، اور پھر اس میں دودھ دوہا تاکہ رسول اللہ کو بہت زیادہ گرم دودھ نہ ملے، کیونکہ صحرا کی گرمی تھی، کتنا گرم ہو چکا ہوگا پیالہ، تو کتنا ان کو خیال. سبحان اللہ، یہ تھی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ تھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت. تو ہم بھی اعلیٰ ہمتی والے کام کریں اور اپنے نفس کا مجاہدہ کرتے چلے جائیں. تو بہرحال یہ جو جنت کی شراب ہوگی یا جنت کا جو مشروب ہوگا، وہ ہمارے دماغ کو فطور میں مبتلا نہیں کرے گا جیسے دنیا میں شراب ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پی کر نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ بہت ہی خالص اور سربمہر شراب ہوگی جس سے کوئی انسان کے ہوش و حواس غائب نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ہوش و حواس صحیح سلامت رہیں گے. کستوری کی ہوگی یہ، اور سبحان اللہ نہایت ہی لذیذ ہوگی، یعنی پینے والے کو لذیذ لگے گی. اور تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہے. ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی ملاوٹ کے وہ شراب اور زیادہ خوشگوار ہو تسنیم والی، یا ہو سکتا ہے تسنیم اس میں ملائی جائے جو جنت کے چشمے کی خاصیت ہوگی، وہ چیز اس میں ملائی جائے گی، واللہ اعلم. آگے دیکھیے، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان مجرموں کے کارنامے بیان فرما رہے ہیں کہ جو مجرم دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا وہاں پر کیا انجام ہو رہا ہے. یہ چار آیت میں کفار مکہ کی حرکتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں ہمیں غور سے پڑھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی، کیونکہ آج ہم خود مسلمان ہی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب تو کفار کی دور کی بات ہے، کفار مسلمانوں کا مذاق اڑائیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے، لیکن آج مسلمان خود اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں. آیت نمبر 29 سے دیکھیں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے، وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنستے تھے، اور جب وہ گزرتے تھے ان مسلمانوں کے پاس سے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے اہل کی طرف تو لوٹتے دل لگی کرتے ہوئے، اور جب وہ کافروں کو دیکھتے تھے ان کو تو کہتے تھے، بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں. وہ کافر کو تم لوگ دیکھتے تو تم محسوس کرتے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے، کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ لوگ کرتے کہتے تھے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے، اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوشگپیاں کرتے لوٹتے تھے، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے کہ یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں. آپ دیکھیں کیسا ان کا تصور تھا کہ الٹا کامیاب لوگوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال قیامت کے دن مجرم اپنے کیے پر افسوس کریں گے، کیونکہ دنیا میں ان کے عمل کیا تھے، دنیا میں مومنوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا کہ مومنوں کا مذاق اڑائیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کریں، یا ایک دوسرے پر فکرے کسیں، طنز کریں، طنزیہ باتیں کریں، اور ان کی دل آزاری کریں مسلمانوں کی. انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا مجرموں نے، انہیں کفار کب ہم دیکھتے ہیں معاملہ، چاہے وہ کفار مکہ ہو یا آس پاس کے عرب کے لوگ ہوں، عرب کے علاقے کے لوگ ہوں، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے میں لگے رہتے تھے. صبح شام ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کو زندگی میں ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کوئی کام ہی نہیں تھا، بس دن رات مومنوں کا مذاق اڑانا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کو ستا کر خوش ہونا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے لوگ آپس میں اتنا ہنسنے لگے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈالنے کے بعد آپس میں اتنا ہنسنے لگے کہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے. کہا جاتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے اپنے والد کے پاس سے وہ ہٹایا اوپر سے، اور آپ سجدے میں تھے اصل میں. یعنی آپ دیکھیں کیسے ان کا جو مذاق تھا مسلمانوں کے ساتھ، یا رسول اللہ کے ساتھ کتنا خطرناک تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے اس وقت بد دعا کی تھی کہ علیہ کا بھی یہ جو قریش تھے، یہ جو لوگ تھے، تو اور ان کو معلوم تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جو دعا کی جاتی ہے، ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس کی گئی دعا یا بد دعا قبول ہو کر رہتی ہے. تو وہ ہنستے ہنستے کہہ رہے تھے، اچانک ان کی ہنسی کو بریک لگ گئے، اور کہا کہ یہ محمد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، تو وہ ڈر گئے اور خاموش ہو گئے. لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. تو یہ آج کے دور کے لوگوں کا شیوا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اور اسپیشلی دیندار طبقے کا مذاق اڑانا تو اس کے لیے ہمارے یہاں پر تو بہت سارے محاورے تک بن گئے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یا پتہ نہیں اور کیا کچھ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیچارہ توبہ کر کے نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کوئی شخص اپنے پرانے کیے پر پرانی زندگی پر شرمندہ ہے اور اب وہ نیکی کی طرف راغب ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ لو 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اور بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تو دیکھ لیں، اپنے اعمال تو دیکھ لیں۔ تو اگر کوئی شخص نیکی کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے پورے خاندان کو تو نیکی پر مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کے لیے جواب دے ہے۔ لیکن ہمارا مقصد یہ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی ایک شخص دین کی طرف دعوت دے تو اس کے پورے خاندان والے متقی بن جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کی مثال آپ دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی مثال آپ دیکھ لیں، کیونکہ کسی کو بھی ہدایت کی طرف لانا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں تڑپ اور طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو ہدایت دیتا ہے یا اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ نیکی کی طرف پھر راغب نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو کفار تھے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ اصل میں یہ لوگ گناہوں پر جری ہو گئے تھے اور ایک ٹیم ورک کے تحت گناہ کے کام کر رہے تھے۔ یہ اور زیادہ اصل میں وسط ترین درجہ ہے گناہوں کا، کہ جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تو ہنستے ہوئے خوش گپیاں کرتے ہوئے لوٹتے کہ ہاں آج تو ہم نے خوب مذاق اڑایا، تم نے دیکھا آج ہم نے ان کو کس طرح سے ڈیفیٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مجرموں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نیک لوگ اور مجرموں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ نیک لوگ تو نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مجرم یہ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ جب اہل ایمان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ مجرم حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں اور عیب چینی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ بھی کرتے ہیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ بھی کرتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی خوف نہیں ہے؟ اور یہ جو اشارہ کرنا ہے، دراصل یہ اشارہ کرنا آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرنا۔ آج کی تقریبات کے آپ مناظر دیکھ لیں، اپنے ہی آپس کے خاندان کے، اپنے ملنے جلنے والوں کے، کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ بیٹھ جاتا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی ینگ جنریشن، لڑکیاں ہی لڑکیاں یا لڑکے ہی لڑکے بیٹھے ہیں، جو بھی آنے والے ہیں سب پر فقرے کسے جا رہے ہیں، آپس ہی آپس میں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، آنکھوں میں اشارے کی جانے، دیکھا وہ فلاں کا ڈریس، اس طرح کے جملے، پھر بوڑھی گھوڑی لال لگام، اس طرح کے جملے کہتے ہیں، استغفر اللہ حول ولا قوۃ الا بالله۔ تو ہم کون ہوتے کہنے والے؟ ہم کو دوسروں کے بارے میں اس طرح سے تبصرے کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں۔ پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں جو اشارے تھے، وہ ہو سکتا ہے وہ جس کے لیے آپ نے تنزیہ یہ اشارے کیے تھے وہ اس نے نہ دیکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو دو فرشتے مقرر ہیں، ان لوگوں نے ریکارڈ میں سب چیز ثبت کر لی، محفوظ کر لی، سب چیز لکھ لی گئی، عمل نامے میں لکھ لی گئی، اور ایک طرح سے اس کی ویڈیو بھی بن گئی، کیونکہ ہم کو دکھا دیا جائے گا کہ تم نے یہ اشارے کیے تھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، یا ہوٹوں ہی ہوٹوں میں تم نے یہ باتیں کی تھیں، سرگوشیاں کی تھیں۔ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنا، مذاق اڑانا، فقرے کسنا، دینداروں کو بیوقوف سمجھنا، دقیانوسی کہنا، کہتے ہیں کہ زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، بیوقوف کہتے ہیں اولڈ فیشن لوگ یا پرانی سوچ رکھنے والے لوگ۔ تو لوگ کیا، یعنی آج ایسا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو مذاق اڑانے اڑاتے رہے، کیونکہ کل ایسے مجرموں کا کیا انجام ہوگا؟ جو کافر بھی ہوں گے، جو کافر تھے انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ اگر مسلمان ہی مسلمان کا مذاق اڑا رہے تھے تو اور تکلیف کی بات ہے، اور دکھ کی بات ہے، کیونکہ بھلا ایک مسلمان مسلمان کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی سب سے بڑی ان کی دنیا میں فریب خوردگی تھی، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈالے ہوئے تھے، کہ جب وہ صبح شام گھروں کی طرف لوٹتے تو ان کا آپس میں ڈسکشن یہی ہوتا تھا۔ جب وہ لوٹتے تھے اپنے اہل کی طرف تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے، دنیا میں برائی کو امن کے ساتھ مل کر انجام دینے والے، گویا کہ انہوں نے اپنے گناہوں پر مہر ثبت کر دی اور ان کے لیے عذاب کا فیصلہ برحق ہو گیا۔ یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے گناہ کرنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے گناہوں پر جری ہو جانا یا گناہوں کو مل کر انجام دینا اور سب مل کر اس کے لیے پلاننگ کرنا، یہ اور بھی زیادہ وسط ترین اس کا درجہ ہے۔ تو آج ہم اپنی محفل اور مجلسوں کو دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ نہ کرے ہماری محفلیں اور مجلسیں ایسی تو نہیں جس میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اور اسپیشلی دیندار لوگوں کا مذاق۔ آگے دیکھیے،
تو دینداروں پر یہ لوگ ہنسا کرتے تھے اور آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوشگپیاں کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ یعنی دنیا میں یہ بے حد مطمئن قسم کے لوگ تھے، دنیا میں یہ انتہائی راحت اور سکون کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑانے والے، دنیا میں گناہوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے۔ اور ایسے لوگ جو دنیا میں مطمئن ہو جاتے ہیں، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اصل میں، تو وہ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، وہ آخرت کے لیے پھر کوئی کوشش کوئی جدوجہد نہیں کرتے، ان کی ساری تگودور ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لوگ تو گمراہ لوگ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ آگے دیکھیے 33، وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے، کافروں کو ان کے کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے وہ ان پر نگران بنا کر، بس آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیا بدلہ دے دیے گئے کافر اس کا جو تھے وہ کرتے۔ اب یہاں مومنین کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ کل دنیا میں جن کا مذاق اڑایا جاتا رہا تھا، آج وہ لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، جو ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی ہوگی، اس میں وہ آرام اور سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، سرور کے ساتھ تختے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور نظارہ کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھنا، پہلے زمانے میں جو دیوڑیاں ہوا کرتی تھیں یا پھر اوپر گیلریز بنائی جاتی تھیں، نیچے گرینری ہوتی تھی، اس میں پانی بہایا جاتا، جھیل سی بنا دی جاتی تھی یا پانی بہ رہا ہوتا تھا، کچھ فوارے ہوتے تھے، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، بادشاہ یا ان کی بیویاں، وہ ان گیلریز میں بیٹھی ہوتی تھیں نظارہ کرنے کے لیے، خوبصورت منظر کا نظارہ کرنے کے لیے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، ہم پکنک کے لیے کیوں جاتے ہیں، کیوں ہم سمندر کے کنارے جاتے ہیں، کیوں ہم گرینری پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ منظر انسان کو بہت ہی خوشگوار نظر آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہی یہ خوبصورت نظاروں سے مثال دی ہے کہ جنت ایسی ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ہمیشہ جنت کی جب یہ خوبی بتائی گئی ہے قرآن میں، تو ہمیشہ نہروں کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج بھی جب آپ دیکھیں کہ ہم پکنک کے لیے کہیں جاتے ہیں، تو ایسے ہی مقام پر جاتے ہیں جہاں جھرنے بہ رہے ہوں، جہاں دریا ہو، جہاں پر جھیل ہو، یا جہاں سمندر کا کنارہ ہو اور خوبصورت آس پاس علاقہ ہو، جو ہماری نظروں کو ہی اصل میں خوشی اور ایک سرور بخشتا ہے۔ جب بھی آپ گرینری پر نظر ڈالتے ہیں، کوئی اچھے درخت ہوں، پودے ہوں، پھول ہوں، آپ دیکھیں وہ منظر کتنا آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے، دل چاہتے ہیں وہاں سے ہم نظریں نہ ہٹائیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو فلیٹ سسٹم ہے، لوگ اس سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہی لوگوں نے آج کل پلانٹس رکھنا شروع کر دیے ہیں، انڈور پلانٹس بھی بہت آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو گرین پتے ہوتے ہیں یا وہ جو فلاور ہوتے ہیں یا یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں انڈور پلانٹس، ان کو بھی دیکھ کر جو ایک خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ کو کسی اور چیز میں نہیں ملے گا، یعنی قدرتی مناظر میں جو خوبصورتی رکھی گئی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نیک لوگ وہاں پر نظارہ کر رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کی طنزیہ فکریں سنتے تھے، لوگوں کی طنزیہ باتیں جنہوں نے صحیح تھی، لیکن یہ لوگ نیکی پر استقامت سے ڈٹے رہے، جمے رہے، لہٰذا آج اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن اور پرسکون رکھے گا، انتہائی راحت اور سکون سے بیٹھے ہوں گے آراستہ اور مزین تختوں پر۔ کیا ہی خوبصورت یہ انجام ہے اور کیا ہی خوبصورت وہ ٹھکانہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ اہل سعادت، اہل جنت، انہوں نے اپنے بارے میں کوئی خوشگمانیاں نہیں کی تھی، یہ دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتے رہے تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے تھے، ان کو ہمیشہ فکر رہتی تھی اس بات کی کہ پتہ نہیں ہمارے نیک عمل قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ان کو عمل صالحہ کی فکر رہتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ نیک لوگوں کی صحبت ڈھونڈا کرتے تھے۔ یعنی برائی کے ساتھ دینے والے بھی بہت سارے لوگ تھے، وہ بھی ایک ٹیم کی صورت میں تھے، اور نیکی کا کام کرنے والے بھی بہت سارے لوگ تھے، وہ بھی ایک ٹیم کی صورت میں تھے، یعنی زیادہ لوگ۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ الصحبت الصالحہ ہم کالنجوم، کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے وہ ایک ستاروں کی مانند ہے، سبحان اللہ۔ کہ جب کبھی اذا دلت سفینت فی بحر الحیات، جب کبھی زندگی کی بھاگ دوڑ میں، زندگی کے سمندر میں کبھی کوئی ہمارا سفینہ راہ بھٹک جائے، ادھر ادھر ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں لوگ، ارشدو، وہ ہم کو صحیح سیدھی راہ دکھاتے ہیں، وہ ہم کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر نیک لوگ کھینچ کر لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت بہت معنی رکھتی ہے۔ پھر وغدا تحت ارش الرحمان، کل یہی لوگ رحمان کے عرش کے نیچے ہوں گے ایک دوسرے کے منتظر، کیونکہ جو لوگ بھی آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے لہٰذا ان کو کہاں سایہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ملے گا، اور نیک لوگ ظاہر سی بات ہے ایک جگہ ہی جمع ہوں گے، تو وہ انتظار میں ہوں گے کہ ہمارے فلاں ساتھی بھی نیکی میں ہمارے ساتھ تھے اور وہ آنے میں ہوں گے۔ تو بس یہی یعنی جو اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے یہ کافی ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے، تو اللہ کی خاطر کی گئی محبت یہ ہم کو نجات دلائے گی۔ تو جب بھی نیک کام ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اکیلے انسان کا نیکی کرنا بہت مشکل ہے، یہ نیکی پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، لیکن جب اس کے سارے ساتھی نیک لوگ ہوتے ہیں یا نیک لوگوں کی کمپینین شپ اس کو ملتی ہے تو اس کا نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب وہ وقت جا چکا جب کفار ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔ جب وہ کافروں کو عذاب کی سختیوں میں گھرتا ہوا دیکھیں گے یا چلتے پھرتے دیکھیں گے اور وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا جو وہ بہتان ترازی کیا کرتے تھے، جب دنیا میں کافر مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے آج مومن ان کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ کافروں کو ان کے اعمال کے برابر ہی جزا دی گئی، جیسے انہوں نے دنیا میں اعمال کیے تھے کہ کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، تو آج مسلمان ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھا تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو اصل میں صحیح راہ پر تھے۔ یہاں یہ نہیں کہ مسلمان تکبر کی وجہ سے ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہنسیں گے، بلکہ یہ ایکچولی اعمال جنس ہے، یعنی جیسے اعمال کرتا ہے انسان اس کو اسی جنس کا بدلہ دیا جاتا ہے، ویسے ہی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، تو کافروں کو ان کا ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے وہ دنیا میں اعمال کرتے رہے تھے۔ اور اہل ایمان انتہائی راحت اور اطمینان میں ہوں گے، آراستہ اور مزین پلنگوں پر تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے رب کریم کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہوں گے۔ کیا ان کو ان کے عمل کی جنس میں سے جزا دی گئی، یعنی ہل سوے بل کفار و مکانو یا فلون، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے عمل ویسے ہی ان کو جزا دی گئی ہے، جس طرح انہوں نے دنیا میں مومنوں کی ہنسی اڑائی تھی، ان پر بہتان لگایا تھا، تب آخرت میں ان کو ان کا بدلہ مل گیا۔ آپ سوچئے کہ پھر کامیابی کس میں ہے، قابل غور نقاط کیا ہیں۔ جو بات ہمیں سیکھنی چاہیے مجھے اور آپ کو آج کی سورت کی آیتوں سے، کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے سرفراز فرمائے، یہ بہت اچھی دعا ہے، حسن المسلم میں موجود ہے، جس میں سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں میں سب سے آخری والی دعا ہے یہ، آپ یہ دعا کو یاد کر لیں، جس میں بہت اچھے اس کے معنی ہیں۔ تو اب ہم کو روزانہ اپنے رب کے دیدار کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دیدار کی لذت سے سرفراز کرے، پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے پانی کا یا کھانے پینے کا انتظام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے مشروبات سے سرفراز کرے، اور ایسے شخص کی طرف نظر کریں جو صبح سویرے اٹھ کر مسجد کی طرف جاتا ہو، یعنی نیکی کی طرف سبقت کرتا ہو، یعنی نیک لوگوں کو اپنا رول ماڈل اور رہنما بنائیں تاکہ ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی یعنی فل یتنافس المتنافسون کے اپنے نفسوں کو نفیس کاموں کی طرف، نفیس مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف مائل کریں، اس کو رغبت دلائیں۔ تو نیک لوگوں کو دیکھتے رہیں اور ہمیشہ دنیا داری میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں اور دینداری میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں تاکہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھے۔ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا تمام مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور جنت تو تیار کی ہی گئی ہے متقین کے لیے اور کچھ بھی دور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں ہمارا شمار ہو، اور اصحاب الیمین میں ہمارا شمار ہو، ابرار میں ہمارا شمار ہو، مقربین میں ہمارا شمار ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے تاکہ ہم جنت کی ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں جس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔